أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ملك درود بجسمة محمد وآل محمد.
اذان
گرامی پہلی محرم ہے اور ماہ سوگ، ماہ عزا، ماہ عزاداری، ماہ توسل با اہل بیت، ماہ تقرب اللہ اور خدا کی طرف بندگان خدا کے سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور خداوند عالم اس ماہ اور اس کی عظمت اور اس کی قداست و نورانیت کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے تقرب کی جانب دعوت دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء و عرفاء اس ماہ کو ماہ سیر و سلوک کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں دوسرے مہینوں میں انسان کو خدا کی طرف سفر کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے، اسی طریقے سے اس ماہ میں بھی خداوند عالم اپنے بندوں کو اپنے تقرب اور اپنی قربت کے حصول کے لیے ان کی راہوں کو کھول رہا ہے، اور خداوند عالم کے اس مہینے میں جو ظلم و ستم واقع ہوا ہے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خداوند عالم اس ظلم کے مقابلے میں تولا و تبرکو قرار دیتے ہوئے اپنے بندگان کو، اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اہل بیت اور اہل بیت عصمت و طہارت سے ان سے توسل کرتے ہوئے، ان کی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے، جس کا ایک مظہر ہمیں زیارت عاشورہ میں ملتا ہے کہ امری لامرکم متبعون، میرا ہر امر آپ کے امر کے تابع ہے، یعنی میں مکمل سراپا اطاعت گزار ہوں. تو خداوند عالم اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ تولا و تبرا کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرے، اور یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں کہ ان ایام میں، ان شبوں میں، اس عشر اولا میں سورہ روم کی 30ویں آیت کے ذیل میں، کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہمارا موضوع، کربلا تجلی گاہ دین فطرت رہے گا انشاءاللہ، کہ ارشاد رب العزت ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اے رسول آپ اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو، اپنے تمرکز کو دین حنیف کی طرف، وہ دین جو سیدھا دین ہے، جو قائم شدہ ہے، جو استوار ہے، جو پابرجا ہے، جو مستحکم ہے، جو مضبوط ہے، اس کی طرف مبذول رکھیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، توجہ کیجیے۔ اقم سے مراد یہاں پر توجہ اور عنایت ہے۔ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کی فطرت کو قرار دیا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ فطرت کہ جو خدا کی فطرت ہے اور ہم انسانوں کی فطرت خدائی فطرت ہے، یہ وہ دین القیم ہے۔ ذالک الدین القیم، توجہ رکھے گا، یہ دین ثابت ہے، دین استوار ہے، جو کبھی متزلزل ہونے والا نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے کہ تمام انسانوں کی حقیقت ایک ہے اور وہ حقیقت فطرت ہے اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی، انسانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ پس کربلا تجلیگاہ دین فطرت ہمارا موضوع رہے گا۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن چونکہ پہلی مجلس ہے، لہذا ہم پہلے موضوع کو تھوڑا سا آپ کے سامنے شرح دیں گے اور اس کے بعد کچھ آداب محرم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اپنی بحث میں وارد ہوں گے انشاءاللہ۔ کل ٹھیک 9:15 ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں گے۔ اپنے اوقات کو منظم فرمائیے گا تاکہ ہم جو باقی ماندہ وقت بچا ہے اس میں اپنے عرائض کو ان مجالس میں آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کر سکیں۔ ایک دفعہ عظمت محمد آل محمد مل کے درود بھیجیے۔ ایسا نکل میں جلسہ کے عرض کیا، یہ تولا و تبرہ کہ جس کی ایک تجلی ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، خدا کے لیے تولا، خدا کے لیے تبرا، خدا کے لیے دوستی، خدا کے لیے دشمنی، خدا کے لیے قعود، خدا کے لیے قیام، خدا کے لیے کلام، خدا کے لیے سکوت، یہ کربلا میں نظر آتی ہے۔ یعنی کربلا اسلام کی تعلیمات کا مکمل ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آ جائے۔ جیسے آئینہ ہوتا ہے، آئینہ تمام نما، کربلا اسلام کا آئینہ تمام نما ہے۔ یعنی اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو 2 محرم جو آمد ابن رسول اللہ ہے، وہاں سے 10 محرم تک اور 11 محرم کو ایک قافلہ چلا ہے، یہ 8 یا 9 دن کی در حقیقت ساعتوں پر محیط یہ زمانہ اسلام کا تمام نما آئینہ ہے کہ جس میں اسلام متجلی ہے۔ اسلام متجلی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ لہذا اس تولا و تبرا کی جو حقیقت ہے وہ زیارت عاشورہ میں ہمیں ایک نظر آتی ہے۔ یوں تو بہت ساری تجلیاں ہیں، اور کیا خوبصورت شعر ہے شہداز سے، 40 سال پہلے میں نے یہ شعر پڑھا تھا لیکن آج بھی یاد ہے، اور آج بھی ازبر یاد ہے۔ حضرت جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، اور شاید ہمارے موضوع سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ کربلا ہے ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت، کربلا ہے ایک آفتاب لیکن اس کی تنویریں بہت۔ توجہ رکھے، کربلا ایک آفتاب حقیقت ہے، آفتاب دین فطرت ہے، آفتاب دین سالم ہے، آفتاب دین نجات ہے، آفتاب دین انسان ہے، آفتاب دین تربیت ہے، اور کربلا اس کی تجلی گاہ ہے کہ جہاں پر یہ سورج، یہ آفتاب، یہ شمس الہی در حقیقت زوپاشی کر رہا ہے، اور صرف اس وقت سے نہیں، 1400 برس سے یہ زوپاشیاں مسلسل ہو رہی ہیں۔ تاریخ انسانی نیت کو کوئی دور ہو، کوئی مرحلہ ہو، کوئی گام ہو، کوئی موڑ ہو، ہر دور کا انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کربلا کی بقا کا راز کیا ہے؟ کربلا کی بقا کا راز دین فطرت سے جڑ جانا ہے۔ دین فطرت سے جو جڑ جائے وہ باقی ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد والے. چنانچہ اس تولا و تبرع کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے ہم خدا کا تقرب اختیار. اتقرب الی اللہ بحبکم, اتقرب الی اللہ آپ کے ذریعے سے تقرب چاہتا ہوں, آپ کے دشمنوں پہ لعن و نفرین کر کے تبرع کر کے میں خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علماء اس مہینے کے لیے فرماتے ہیں یہ راہ سیر و سلوک کا مہینہ ہے, قرب الہی کا مہینہ ہے. یعنی اگر ہم اپنے موضوع کو اس طریقے سے بیان کریں عزیزان گرامی کہ قدم بقدم حسین کے ساتھ حرکت کرنا ہے, امام کا کام ہی یہی ہے, امام کی تربیت ہی یہی ہے, امام کا شیوہ تربیت ہی یہی رہا ہے کہ لوگوں کو قدم بقدم اپنے ساتھ چلایا جائے تاکہ وہ اس عظمت انسانی کے مدارج کو طے کر سکیں اور اس کا حصول ان کے لیے ممکن ہو سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر کیا گیا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ مقام محمود ہے. اتقرب اللہ بحبکم, کیوں چاہتے ہیں تقرب؟ تاکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی ملا شاعر ذاکر نہیں کہہ رہا, یہ امام معصوم کے جملے ہیں, توجہ رکھے گا. اور بعض عرفا نے کہا ہے یہ زیارت عاشورا در حقیقت حدیث قصی ہے کہ خدا کا کلام ہے, معصوم کی زبان سے ظاہر اور ظہور پذیر ہے. توجہ رکھے گا کہ اتقرب الی اللہ, اللہ سے تقرب کس لیے؟ الوصول الی مقام المحمود, مقام محمود تک. یعنی رسول اللہ چاہتے ہیں, اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمیں مقام محمود تک اپنے ساتھ لے جائیں. ہم کہتے ہیں ہم ان کے نوکر بنیں گے, ہم ان کے خادم بنیں گے. بہت اچھا ہے, نوکر کا کام کیا ہوتا ہے, خادم کا کام کیا ہوتا ہے, بندے اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ سراپا اطاعت ہوتا ہے. اب اگر کوئی رسول اور آل رسول کا اطاعت گزار بن جائے, نوکر بن جائے, خادم بن جائے, غلام بن جائے, بندہ بن جائے, کہ سراپا ان کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے تو وہ بھی مقام محمود تک پہنچ جاتا. یہ میرے جملے نہیں ہیں عزیزان گرامی, یہ اہل بیت علیہم السلام کے جملے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ ماہ سیر و سلوک ہے, قدم بقدم حسین کے ساتھ چلنا ہے, قدم بقدم اپنی معرفت کو آگے بڑھانا ہے. توجہ رکھیے گا, حدیث میں ہے کہ جس کے دو دن ایک جیسے ہو جائیں, توجہ رکھیے گا, من ساواہ یوما فہو مغبون. توجہ رکھیے گا, یعنی یہ اہل بیت کے وہ کرشمے ہیں, یہ وہ نورانیت ہے اہل بیت کے فضائل میں اور ان کے کلمات نورانی میں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا, اگر لوگوں کو ان کے سامنے ہمارے کلام کا حسن و جمال و خوبصورتی اور ظرافت و نزاکت بیان کر دیا جائے اور وہ آگاہ ہو جائیں کہ ہم اہل بیت کے کلام میں کیا خوبصورتی ہیں, کیا جمال, کیا رعنائیاں, کیا رنگ خدا موجزن ہے, لتبعونا, وہ حتماً اور یقیناً ہماری پیروی کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہماری پیروی کے لیے تیار, ہم جو اہل بیت کی پیروی نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا؟ ہم کلام اہل بیت کی حق و حقیقت سے دور. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد والے. لہٰذا عرفا نے کہا یہ ماہ تقرب ہے, قدم بقدم چلنا ہے. یہاں پر ایک ظریف نقطہ عرض کروں اور پھر اپنے مطلب کی طرف اور موضوع کی طرف آ جاؤں. ماہ محرم کل 30 ہو گئی تھی تو خود بخود ہم مغرب کے بعد کل سے ماہ محرم میں داخل ہو گئے, لیکن یہ داخل ہونا دو انداز سے ہے. ایک ہمارا ماہ محرم میں دخول ہے اور ایک ماہ محرم کی حقیقت عزا و تقرب الی اللہ کا ہمارے اندر داخل ہونا ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, توجہ رکھے گا. یعنی اگر کوئی صحیح طریقے سے اپنے پانی کو, نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, پانی میں ڈبوئے گا اس کا ہاتھ تر ہو جائے گا. پانی میں ہاتھ کو ڈبونا لازمہ کیا ہے؟ پانی کی تری آپ کے بدن پر، آپ کے ہاتھ پر محسوس کی جائے گی، لازمہ یہ ہے. ہم ماہ محرم میں داخل ہو گئے، خود بخود داخل ہو گئے، 29 کو چاند ہو جاتا تو کل پہلی ہوتی اور ہم ماہ محرم میں داخل ہو جاتے. بھائی پہلی کا چاند ہو گیا ہے، شاہدین نے گواہی دے دی ہے، لہذا یہ ہو گیا. لیکن اب 30 ہو گئی تھی تو آج پہلی ہونی ہی تھی حتمی طور پر، اور کل شب جو لگی وہاں سے ماہ محرم کی پہلی شب کا آغاز ہو گیا. یہ ماہ محرم میں ہم داخل ہو گئے. اب یہاں پر ایک اور ظریف یوں کہوں کہ بحث ہے، جس کو میں صرف قدر اقولہم کے تحت کھولنا چاہتا ہوں تاکہ مجلس کا جو موضوع وہ بھی برقرار رہے، مجلس کا حسن بھی برقرار رہے، اور کچھ علمی نکات ہم اہل بیت کے دسترخوان سے حاصل کر سکیں. فمل درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک ہے تکوین، ایک ہے تشریح. ہم تشریعاً قانوناً ماہ محرم میں داخل ہو گئے. مثال کے طور پر آپ امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں، میں پوچھوں آپ کہیں برادر؟ آپ کہیں جناب بس امام بارگاہ میں ہوں. امام بارگاہ میں نہیں ہیں آپ. اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے. بہرحال آپ تشریعاً یعنی قانوناً کب امام بارگاہ میں داخل ہوں گے؟ کہ جب آپ امام بارگاہ کی دہلیز میں قدم رکھ کر اندر تشریف لے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ قانوناً و تشریعاً دخول ہے آپ کا امام بارگاہ میں، خانہ امام میں، توجہ رکھے گا. لیکن تکوینی یعنی روحانی، آسان الفاظ میں جو کہوں، آپ کا دخول کب ہوگا؟ کہ جب آپ کی اندرونی فضا، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کی قوت گویائی، آپ کی قوت فکر، آپ کا واہمہ، آپ کی ہر قوت ایک اس عزا کی کیفیت کو حاصل کرے، تو آپ کہیں گے میں روحانی طور پر بھی امام بارگاہ کے اندر داخل ہو گیا ہوں. اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو امام بارگاہ کے آداب کے خلاف ہو. واضح سی بات ہے، کوئی انسان امام بارگاہ میں کام نہیں کرے. جلوس بھی اسی طریقے سے، آپ جلوس میں چلے گئے، آپ کا بدن تو موجود ہے، لیکن کیا جلوس ازا امام حسین کی روحانی فضا آپ کے اندر ہے؟ اب وہاں پر ہنسی نہیں ہے، تبسم نہیں ہے، اور مشغولیات میں انسان اپنے آپ کو مصروف نہیں کرے گا، فضولیات میں وقت برباد نہیں کرے گا. تو ایک تکوین اور ایک تشریح، ایک قانون، ایک روحانی. ہم تشریعاً ماہ محرم میں داخل ہو چکے، لیکن کیا ماہ محرم بھی ہم میں داخل ہو گیا؟ یہ ایک بحث ہے، اور اس کا جواب خود آپ تلاش کیجئے تاکہ آپ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. ماہ محرم میں ہم داخل ہو گئے تشریعاً و قانوناً، لیکن کیا ماہ محرم کی عزا، اس کی سوگواری، اس کی عزا، اس کا غم، اہل بیت کا غم، عظمت الرضیہ، جلت عظمت الرضیہ، زمین رویا، آسمان رویا، یعنی قانون فطرت تبدیل ہو گیا. قانون فطرت ایسے ایرے غیرے کے لیے تبدیل نہیں ہوا کرتا، یہ قانون فطرت کیسے تبدیل ہو گیا؟ امام حسین کی شہادت پر عظیم ترین مصیبت، عظیم ترین غم کہا ہے. تو یہ جب تک میرے دل میں داخل نہیں ہوگا، میرا ماہ محرم میں آ جانا یک طرفہ کاروائی کہلائے گی. لیکن ماہ محرم میں تکویناً اور قانوناً آنے کے بعد، جب ماہ محرم کی عزا، امام حسین کا غم، سبط نبی کا غم، آل نبی کا غم میرے اندر آ جائے، اور یہ غم تولا و تبرا کی دو بے ساکھیوں کے ذریعے سے میرے عمل کی جہد کو مشخص کر دے، تو میں روحانی طور پر ماہ محرم میں داخل ہو جاؤں. بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا ماہ محرم کی حقیقت ہمارے دلوں میں متجلی ہے، وہ سوگواری، وہ عزا.
وہ عزاداری، وہ عزادار بننا، یہ بہت بڑے مطالب ہیں عزیزہ نگرامی، ان پہ گفتگو ہونی چاہیے، جو زبان زد خاص و عام ہو گئے اور عامیانہ طریقے سے ان سے در حقیقت یوں کہوں کہ الیک سلیک کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بہت بڑے مطالب ہیں. عزادار، عزاداری، اہل بیت کا غم، یہ وہ مطالب ہیں جن پہ گفتگو ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. چنانچہ یہ ایک موضوع ہے، تو ہمیں تکویناً بھی اور تشریعاً بھی ماہ محرم داخل ہونا ہے، تاکہ یہ محرم کے مہینے کا غم ہماری جان میں داخل ہو سکے، روح کا حصہ بن سکے، یا یوں کہوں کہ میں رنگ خدا میں اپنے آپ کو رنگ لوں. رنگ خدا کوئی خدائی رنگ نہیں ہے، رنگ خدا تدین ہے، رنگ خدا دین کا رنگ ہے، رنگ خدا ولایت کا رنگ ہے، رنگ خدا خدا رسول اور علی اور اولاد علی کی اطاعت کا رنگ ہے. لہذا اس طریقے سے ہمیں والد ہونا ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں ان ایام میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ سفر کرنا ہے، سیر و سلوک، بندگی. حدیث میں بتا رہا تھا، بات سے بات نکلی رہ گئی، دوبارہ آتا ہوں اس کی طرف. من ساوا ہو، امام رضا نے کہا کوئی ہماری ہمارے کلام کی خوبصورتی کو پہچان لیں گے لوگ، لتبعونا، ہماری پیروی کے لیے تیار ہو جائیں گے. من ساوا ہو یوما، جس کے دو دن ایکول ہو جائیں، برابر ہو جائیں دو پلڑوں کی مانند، فہوا مغبون، وہ مغبون ہے، اسے غبن ہوا ہے، اسے دھوکا ہوا ہے، اسے خسارہ ہوا ہے، اس کا کل سرمایہ ڈوب گیا. اب مغبون کی جو اصطلاح اردو میں ہے وہ الگ ہے، لیکن میں عربی زبان کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. مغبون جسے غبن ہو گیا، دھوکا ہو گیا، سرمایہ ڈوب گیا، دنیاوی سرمایہ، مادی سرمایہ، فانی سرمایہ. لیکن ایک سرمایہ وہ ہے، ایک وہ سرمایہ جس سے آخرت کی عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیوں درجات متوقع ہیں ان کے ذریعے سے. جیسے امام نے کہا کہ جس کے دو دن ایکول ہو جائیں، من ساوا یوم ہو، یعنی اگر میں، توجہ رکھیے گا، استاد محترم آیت اللہ جواد عاملی کے درس سے نقل کر رہا ہوں یہ نقطہ، من ساوا یوم ہو، جس کے دو دن ایکول ہو جائیں. آپ کہیں جناب کل بھی میری نماز قضا نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ آج بھی میری نماز قضا نہیں ہوئی. یہ جو فکر ہے یہ اس حدیث کا مذاق ہے، توجہ رکھے گا، بہت گہری بات کی امام نے. معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ جس کے دو دن ایکول ہو جائیں، آپ کے پریویس ڈے پریزنٹ ڈے کے برابر ہو جائے. کل آپ نے مثال کے طور پر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، آج بھی کوئی گناہ نہیں کیا، شاباش، بہت اچھا، ایکسیلنٹ. لیکن امام کہہ رہے نہیں، امام کی نگاہ سے، ولایت کی نگاہ سے یہ ایکول ہونا ہے، اور اس ایکویلٹی میں، اس برابری میں، اس برابر آنے میں تمہیں درحقیقت دھوکا ہوا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے دو دن ہی ہوئے، کل بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، کل بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کل بھی نماز نظر بچائی تھی، آج بھی بچا رہا ہوں، آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا، آج بھی نماز قضا نہیں، بہت اچھا ہے. لیکن امام کی نگاہ سے، ولی کی نگاہ سے، حجت اللہ کی نگاہ سے، جو عین اللہ الناظرہ ہے، اس کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ تم پیچھے رہ گئے ہو کاروان ہستی سے، کاروان نجات سے. یعنی تمہارا پریزنٹ ڈے تمہارے پریویس ڈے سے اونچا ہونا چاہیے تھا، اونچا ہونا چاہیے، برتر ہونا چاہیے تھا. لہذا کل دیکھیں اور آج دیکھیں، یہ معرفت حسین ابن علی، یہ کربلا کا درس، یہ حسینی درسگاہ، یہ معرفت میں اضافے کے لیے ہے عزیزان گرامی، کہ میرا گزشتہ روز میرے موجودہ روز سے متفاوت اور فرق رکھنے والا نظر آئے، اور میرا کل کا دن جو میری معرفت تھی، میری آج کی معرفت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ میں اس کلام امام کا مذاق نہ بنوں کہ من ساوا ہو یوما فہو مغبون، وہ دھوکے میں، وہ گھاٹے میں، اس کو نقصان ہو گیا، وہ پیچھے رہ گیا ایک دن امام کی نگاہ میں، توجہ رکھے گا. پھر استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے دو دن، یہ بطور مثال ہے، تمثیل کے لیے ہے، یہ امام نے ایگزامپل دی ہے، جو فقی ہوتا ہے، جو فلسفی ہوتا ہے، جو نور ولایت سے آشنا ہوتا ہے، اس کی نگاہ کتنی دقیق اور باریک ہو جاتی ہے. جس طرح آپ بہت موٹی موٹی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان حشرات کو، ان بیکٹیریا کو، ان حشرات کو جو آنکھوں سے نظر نہیں ہے، دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ استعمال کرتے ہیں. جو نور امام سے خود کو متصل کر لے وہ مائکرو نگاہ رکھتا ہے، مائکرو نگاہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز. اب استاد فرماتے ہیں کہ جس کے دو دن فار ایگزامپل ہیں، جس کے، اب یہ میں اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ درسگاہ حسینی صرف مجلس لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، خود خطیب کے لیے بھی تربیت ہے اور لوگوں کے لیے بھی تربیت ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. جس کے دو لمحے ایکول ہو جائیں، جس کے دو سیکنڈ ایکول ہو جائیں، اب دیکھیں کتنی دقت ہے کلام معصوم میں، کتنی قدرت و طاقت ہے، کتنا ہمیں فوکس کرنے والا بنایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں موبائل لے لو، فلاں میگا پکسل ہے جناب، تصویر جتنی بڑی کر لو پکسل نہیں بڑھیں گے. اب نوجوانوں کی ٹیم لگی ہوئی ہے جناب، جی اوپو لے کے، ویوو لے کے، فلاں کے فلاں لے، بہرحال میں نام لے کے، نام لے لینے چاہیے تھا، لوگ کہیں گے تبلیغ کر رہے ہیں مولانا، پکسل نہیں بڑھیں گے. فوکس کرنے والے بنے، یہ فوکس نہیں چاہیے. فوکس خراب بھی ہو جائے تو تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو، محبت اہل بیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. فوکس کرنے والے بنو. امام کہہ رہے ہیں جس کے دو لمحے ایکول ہو جائیں، اس کو گھٹا ہوا ہے. یہ ہے درسگاہ حسینی کہ جو ہمیں متوجہ کر رہی ہے. اور یہ کربلا تمام نما آئینہ ہے، توجہ رکھے گا، اسلام کا اور دین فطرت کا، کہ یہاں پر دین فطرت متجلی ہے اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ. یعنی اگر کوئی کربلا کے ان آٹھ دنوں کو فوکس کرے تو اسے کل اسلام نظر آئے گا، اور اگر کل اسلام کو دیکھنا چاہے تو اسے کربلا کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جنگ میں جب مولا کائنات چلے تو رسول اللہ نے نہیں کہا میرا داماد جا رہا ہے، میرا چچا زاد جا رہا ہے، میرا وسیع جا رہا ہے، میرا جانشین جا رہا ہے، میرے قرضوں کو ادا کرنے والا جا رہا ہے. کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے. یعنی علی کی عظمت یہ ہے، علی کی عظمت یہ ہے، تو اسے کل ایمان کہہ کے مخاطب کیا. یعنی اگر کوئی ایمان کو دیکھنا چاہے مجسم حالت میں، علی مرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے، اور جو علی کو دیکھے گا وہ کل ایمان کو پالے گا. اسی طریقے سے کربلا تجلی گاہ ہے دین فطرت کی. کربلا کو سمجھنا ہے، ہاں فرق ہے کہ زمان اور مکان کے لحاظ سے کربلا کا وقت اور کربلا کی مادی سرحدیں محدود ہیں، محدود ہیں. ان محدود سرحدوں میں، اس محدود وقت اور معین وقت میں کربلا اپنی تمام در حق و حقیقت کے ساتھ متجلی ہے. یہ ہے ہمارا موضوع کہ وہ کون سے فطری امور ہیں کہ جن کو کربلا نے بیان کیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ معنی کیا ہے؟ فَأَقِمْ، اقیم سے مراد کیا ہے؟ قیام کرو، قائم کرو، برپا کرو. فَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو نہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو صلی کہتا، صلی الصلاۃ مثلا، نماز پڑھو نہیں. فَأَقِمْ، اقیم یعنی قائم کرو، قائم کرو. جس طرح ہم گواہی دیتے کہ اہل بیت آپ نے نماز قائم کی، اشہد انک امرت الصلاۃ، آپ نے حکم دیا، اقمت الصلاۃ، نماز قائم کی، واعطیت الزکاۃ، زکات ادا کی، وتلوت الکتاب حق تلاوتہ، آپ نے تلاوت قرآن کا حق ادا کیا، وجاہد فی اللہ فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا. توجہ رکھیے گا، تو فاقم، اے رسول بپا کرو، قائم کرو. فاقم وجہ کا، اپنی توجہ کو، نہ صرف اپنے چہرے کو، وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے لیکن مراد کیا ہے، یعنی اپنی توجہ، اپنی اٹینشن،
اپنی عنایت، اپنے تمرکز، اپنے حواس، اپنی تھنکنگ، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے، اپنے خیالات، اپنے اقدامات، اپنے احساسات، اپنے جذبات سب تابع ہونے چاہیے اس دین کے لیے کہ جو قائم رہنے والا دین ہے، پابرجا ہے، مستحکم ہے. یعنی یہ چیزیں جو فنا ہونے والی ہیں، انسان اس کو اس دین کے ذریعے سے جسے دین حنیف کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے دبا بخشے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کی فطرت کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، نہ پہلے، نہ آج، نہ تا قیامت. توجہ رکھیے گا، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی وہ قائم رہنے والا مستحکم دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کو کی اکثریت اس سے غافل ہے، لا علم ہے، جاہل ہے. وہ اس حقیقت درسگاہ حسینی کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں حق و حقیقت سے آشنا کرتے. کسی موقع پہ میں نے ایک مثال دی تھی، وہ آپ کی دوبارہ نظر کرو، اگر سنی ہوئی تو معاف کیے گا، اور اگر جدید ہو تو اس کو نشر کیجیے گا. بہت سی چیزیں دور ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں 6x6 ہوں تو ان کو پہچان لیتی ہیں، پڑھ لیتی ہیں، رنگ کو تشکیل دے دیتی ہیں، چہرے کی شناخت کر لیتی ہیں. لیکن 6x6 نہیں ہے تو آپ کو ایک آلے کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کو عینک کہا جاتا ہے. عینک لگا کے آپ کیا کرتے ہیں، وہ منظر جو دھندلا جاتا ہے ہم حالت میں اسے درست کر لیتے ہیں. یہ عینک کا شیشہ آپ کی آنکھوں اور بصارت کو وہ قوت عطا کرتا ہے کہ وہ منظر جو اس کے بغیر دھندلا رہا ہے وہ صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے، شفاف ہو جائے، اور آپ مثلا وہ عبارت پڑھ سکے، وہ چیز دیکھ سکے، شناخت کر سکے. کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو 6x6 کے دائرے سے بھی باہر ہوتی ہیں، مثلا بہت دور ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی، اب آپ کو آنکھیں میچنی پڑتی ہیں تھوڑی سی، تھوڑا سا زور دینا پڑتا ہے آنکھوں پر، ایکسٹرا انرجی اپلائی کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے کی کوشش کریں، یا کانوں کی توجہ کو زبردستی کانوں پہ اپلائی کرتے ہیں کہ یہ جو آواز آ رہی ہے کیا ہے، دھیان اور توجہ اور استماع کو استعمال کرتے ہوئے سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی آواز کو کسی دور انسان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ مختلف مثالیں میں دے رہا ہوں. اب جو چیز دور ہوتی ہیں جن کی آپ شناخت نہیں کر پاتے، ان کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے، اس آلے کو کیا کہتے ہیں، دوربین. یعنی دور کو دیکھنے کا آلہ، بین یعنی دیکھنا، دور کی چیز کو دیکھنے کا آلہ. جب آپ وہ لینس لگائیں گے، یہ لینس آپ کے چشمے کے اور آپ کی عینک کے چشمے سے بہت مختلف ہے، توجہ رکھے گا. اس لینس میں ایک طاقت ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے. اب یہ ایکسٹرا بحث ہے، معقر ہو یا مہذب ہو، کانوکس لینس ہو یا دوسری لینس ہو، اب اس میں میں جانا نہیں چاہتا، وہ فزکس کی ایک بحث ہے پوری، میں اس میں بارے دھونے نہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت بحث ہے یہ، اور اس کو ہم اہل بحث اور کربلا سے تشبیہ دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس لینس میں طاقت ہوتی ہے، دوربین کے لینس میں، کہ وہ بہت ہی دور منظر کو آپ کے سامنے شفاف کر دیتا ہے، نہ آپ کو اس کے قریب لے جاتا ہے، نہ اسے آپ کے قریب لے کر آتا ہے. بھائی دوربین لگانے سے آپ ادھر پہنچ جائیں گے؟ نہیں، فاصلہ اتنا کا اتنا ہی ہے، نہ وہ آپ کے قریب آ جائے گی. فرق کیا ہے؟ یہ عدسہ، یہ لینس، یہ شیشہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس دھندلائے ہوئے منظر کو آپ کے لیے شفاف کر دیتا ہے. مجلس ادا امام حسین علیہ السلام، خداوند عالم کا وہ عدسہ نورانی ہے کہ ہم فرش میں بیٹھ کر عرش الہی سے ہم کلام ہونے کی باتیں کرتے ہیں.
آپ فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں سے ہم کلام ہوتے ہیں،
ان کے کردار، ان کی نورانیت، ان کے قداست کا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی عام حالت میں بعض اوقات جب مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام وہ دوربین ہے کہ عام حالات میں جو منظر دھندلا جاتے ہیں ان کو کلیئر کر دیتی ہے. مجلس ایصال ثواب میں آئیں، تھوڑی دیر کے لیے قبر یاد آئے گی، بھولی بیٹھے. مجلس ادا میں آئے، ایصال ثواب میں قبر یاد آ گئی، کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی کلام معصوم، کوئی نورانی جملہ، کوئی نقطہ دل پر اثر کر جائے گا، وہ منظر نورانی ہو جائے گا. امام حسین کی سو، امام حسین کا سو اور اداداری در حقیقت ویژن کو کلیئر کر رہا ہے، منظر کو شفاف کر رہا ہے، دریچے کھول رہا ہے، افق روشن کر رہا ہے. یہ ہے مجلس ادا کا اور یہ ہے دین فطرت کا در حقیقت وہ اصل رنگ کہ جس کی جانب حسین ابن علی کربلا میں اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کر. میں درود بھیجے محمد و علی. کربلا میں نے عرض کیا کہ کم دن ہیں، 8 دن ہیں، لیکن کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو ملے گی ان میں آپ کو کل اسلام نظر آئے گا، اسلام کی عظمت نظر آئے گی، اسلام کی توحید نظر آئے گی، اسلام کا علم نظر آئے گا، نبوت نظر آئے گی، امامت نظر آئے گی، قیامت کا عقیدہ نظر آئے گا، آپ کو اصول دین نظر آئیں گے، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد تولی و تبرع آپ کو کربلا میں نظر آئے گا، ولایت نظر آئے گی، ولایت محوری نظر آئے گی، ولایت پذیری نظر آئے گی، اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ نظر آئے گا. اور اس کا سہرہ کس کے سر ہے؟ حسین ابن علی ابا عبداللہ مظلوم علیہ السلام کے سر ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ فنا کر دیا. خدا عام مومن سے کیا کہہ رہا ہے؟ فذکرونی اذکرکم. دیکھیں ایک ذاکر ہوتا ہے جیسے میں ذاکر ہوں، ایک مذکور ہوتا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ امام حسین اہل بیت شہدائے کربلا. اور ایک فعل ہے اس کو ذکر کہا جاتا ہے، ذاکر میں مذکور شہدائے کربلا اہل بیت علیہ السلام، اور اس فعل کو ذکر کہا جاتا ہے. میں آپ کو یاد کروں میں ذاکر، آپ مذکور، آپ مجھے یاد کریں آپ ذاکر میں مذکور، تو وہ جو ہے زیدان کے نامی. بہت گفتگو ثقیل تو نہیں ہو رہی نا؟ مل کے درود بھیجے محمد. خدا کیا کر رہا ہے؟ فذکرونی، اے بندو میرا ذکر کرو. یعنی تم ذاکر میں مذکور، تم عابد میں معبود، تم مخلوق میں خالق، تم مصنوع میں صانع، تم مرزوق میں رازق. اب بات واضح ہو گئی نا؟ میں ناصر مثلا، تم ناصر میں منصور، مثلا عرض کر رہا ہوں. فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یعنی تم ذاکر میں مذکور. اب خدا نے کہا نہیں، ایک موقع آئے گا تم مجھے یاد کرو گے، تم ذاکر میں مذکور. لیکن اب جو جواب آئے گا خدا سے تو خدا کہے گا میں ذاکر تم مذکور. اللہ اکبر، تم نے مجھے یاد کیا میں تمہیں یاد کروں گا، تم نے میرے دین کی اتباع کیا میں تمہیں فنا ہونے نہیں دوں گا، تم نے میری اطاعت کی میں تمہیں برباد ہونے نہیں دوں گا، تم نے میرا کہنا مانا میں تمہیں شیطان کے حوالے نہیں کروں گا، تم نے میرے اہل بیت کی پیروی کی میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا. فذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، یذکرکم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خدا ہمیں یاد کر رہا ہے، خدا ذاکر میں مذکور. عزیز علی، ہم نہیں سمجھ سکتے اس حقیقت کو سوائے اس کے کہ مکتبہ اہل بیت سے آشنا ہو جائیں. یہ حقیقت در حقیقت ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سمجھ میں آئے گی کہ جہاں پر چھٹا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں آیا تھے الہی کی تلاوت کر رہا تھا کتاب خدا قرآن سے، ایک وقت آیا کہ میں ذاکر تھا خدا مذکور تھا، ایک وقت آیا کہ خدا سے میں خود کلام کی آیات کو سن رہا تھا. خدا سے سننا، خدا سے سماعت کرنا، خدا کا مذکور ہو جانا، یہ مکتب اہل بیت میں ہی نظر آئے گا. اور اس کی واضح ترین مثال، یقینی ترین مثال، قدر متیقن حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اور ان کے اولاد ہیں. خدا کو یاد کیا، خدا نے ان کو، ان کے ذکر کو، ان کی سوگ اور عزا کو آج بھی باقی رکھا ہوا ہے. لہذا یہ دین فطرت ہے. بس یہ ابتدائی گفتگو تھی کہ جس میں وارد ہو چکا ہوں، کربلا تجلیگاہ دین فطرت ہے. یہاں کربلا متجلی ہے. توجہ، تجلی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ظہور کامل، ظہور تمام، یعنی مکمل طور پر کوئی چیز کھل کے سامنے آ جائے. مثال کے طور سورج جب چڑھنے لگتا ہے تو سورج کھل کر ظہور کر لیتا ہے، نور ساتے ہو جاتا ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے. یہ لیکن تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی تمام ظہور یا کمال ظہور کو نہیں کہا جاتا. تجلی کو سمجھنا ہو تو پھر کوہ طور پہ جانا پڑتا ہے. کوہ طور پر تجلی ہوئی ہے، نور خدا کی تجلی ہوئی ہے. توجہ رکھے گا کہ موسیٰ جیسا عظیم نبی بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا، جو لوگ تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے. توجہ رکھے گا، تجلی خدا کو، تجلی نور رب کو، تجلی الہی کو موسیٰ برداشت نہ کر سکے. یہ قلب مصطفیٰ تھا کہ خدا ہم کلام ہوتا تھا تو خدا تجلی کرتا تھا قلب مصطفیٰ پر. یہ تجلی ہے کہ لو کشف الغطا مزت یقینا، یہ تجلی ہوئی ہے قلب علی پر. کہ علی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی تجلی ہے، یہ ایسا نور الہی مجھ پر منکشف ہوا ہے، اس کے بعد اب کوئی ابہام اور اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں ہے، میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایک دفعہ مل کے عظمت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجو. تجلی ایک کرن، ایک کرن کو کہا جاتا ہے کہ جس میں طاقت ہوتی ہے تو اسے برداشت کر لیتا ہے. کربلا کے ان 8 دنوں میں کربلا دین فطرت کی تجلی گاہ ہے. یہاں دین سمجھ میں آئے گا، یہاں انسانیت سمجھ میں آئے گی، یہاں نجات سمجھ میں آئے گی، یہاں تقرب سمجھ میں آئے گا، یہاں تولا سمجھ میں آئے گا، یہاں تبرع سمجھ میں آئے گا. یہاں تو اصول دین اور فروع دین در حقیقت ہمارے سامنے منکشف ہوں گے. لہذا یہ جو تجلی ہے کربلا کی، اب بہت سارے امور ہیں، میں صرف آج کی اس ابتدائی گفتگو میں جو وقت باقی رہ گیا ہے، صرف 5-7 منٹ مزید اس کی تقسیم بندی کرتے ہوئے اپنی گفتگو آگے بڑھوں گی. ہمیں کی ضرورت دیجیے محمد و آل محمد. فطرت کا جو معنی بیان کیا گیا وہ ایک کھلنا، کسی چیز کا کھلنا اور کھلنا بھی اس کو کہا جاتا ہے. جیسے آپ افطار کہتے ہیں، افطار بھی فطر سے، یعنی وقت روزہ ختم ہو گیا، اب آپ کھول رہے ہیں روزے کو. کھولنا بھی ہے، کھلنا بھی ہے، اور کھلنا بھی، دقیق معنی کھلنا ہے فطرت کا. فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی وہ مطلوبہ حالت جو خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے کہ اپنے بندے میں دیکھے، وہ اس فطرت کو، رنگ فطرت کو اختیار کرنا ہے. اور رنگ فطرت یاد رکھیے گا کہ وہ اہل بیت کی کامل پیروی کے سوا کہیں ممکن نہیں ہے. دنیا میں جہاں چلے جائیے، جو عزم، جو نظریہ، جو آئیڈیالوجی اپنانا چاہیں اپنائیں، لیکن اہل بیت کے سوا اس رنگ فطرت کو انسان کہیں نہیں پا سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام سے فرمایا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ فاقم وجھک للدین حنیفا، کہ جو خدا کا کلام ہے کہ اے رسول اپنے چہرے کو متوجہ کیجئے، تمرکز کیجئے دین حنیف، دین قائم کی طرف، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا قال الولایا، اس سے مراد کیا ہے؟ دین حنیف سے مراد کیا ہے؟ فاقم وجہک للولایا، یعنی ولایت، یعنی تولا، یعنی در حقیقت اس رنگ کو حاصل کرنا ہے. اب اس میں بھی گنجائش ہے انشاءاللہ کل موقع ملا تو اس ولایت کے بارے میں گفتگو کروں گا, اس کو کیوں ولایت کہا ہے, اور پھر ہم ایسا ایسا اپنے موضوع میں داخل ہوں گے. ایک اور روایت کہ جس کو میں نے کہا کہ یہ دین حنیف, یہ فطرت کا رنگ صرف اور صرف محمد آل محمد کی تعلیمات میں, قرآن اور محمد آل محمد کی تعلیمات میں ملے گا. حضرت امام محمد باقر علیہ حضرت وسلم سے روایت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. امام سے پوچھا اس کا کیا معنی ہے, امام نے کہا قال ہو اللہ ہو الالہ الا اللہ, کہ وہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, وہ محمد رسول اللہ, اور وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں, وہ علی امیر المؤمنین و الہ ہونا التوحید. یہاں تک یعنی ولایت تک توحید ہے, توحید خدا تک ختم نہیں ہوئی, توحید کے مراتب ہیں. خدا کی یگانگت کو تسلیم کرنا, ایک خدا کی پرستش ربوبیت کرنا, یہ بھی توحید ہے. محمد کو اس کا عبد اور اس کا رسول ماننا, یہ بھی توحید ہے. اور محمد کے بعد علی کی ولایت کو قائم کرنا بھی توحید کی شکل ہے. امام کہہ رہے الہ ہونا توحید, یہاں تک توحید ہے. اور آخری روایت عرض کروں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ دین حنیف کیا ہے, یہ فطرت کیا ہے کہ جس کی جانب ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے دین کو, اپنی توجہ کو اس دین کی طرف, دین کے ولایت یعنی محمد اور آل محمد. امام فرما رہے ہی توحید, یہ توحید ہے. فطرت کیا ہے, توحید یعنی خدا نے سب کو اپنی فطرت پر اپنے رنگ پہ پیدا کیا ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد کوئی کسی رنگ کا, کوئی کسی عقیدے کا, کوئی کسی ملا کا, کوئی کسی ذاکر کا, کوئی کسی شاعر کا عقیدہ اپنا لیتا ہے, لیکن خدا نے سب کو کل مولود یولد علی الفطرہ. معصوم فرما رہے ہیں ہر بچہ جو اس دنیا میں سانس لیتا ہوا قدم رکھتا ہے وہ فطرت الہی رنگ خدا پہ پیدا ہوتا ہے. رنگ خدا ہی نہیں, رنگ توحید, رنگ ولایت, رنگ نبوت, رنگ ولایت مولا کائنات. اس کے بعد فرماتے ہیں وہی توحید کیا ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, اس بات کا اقرار کرنا توحید یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور علی اللہ کے امیر بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ ہے فطرت. انشاءاللہ کل گفتگو آئے گی تو کل عرض کروں گا کہ اس کے کیا مراتب ہیں, فطرت کیسے شکوفہ ہوتی ہے, یہ فطرت کیسے کھلتی ہے, اس فطرت کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے, اس فطرت کو مارنے والے عوامل کون سے ہیں, اور ہم اپنے ساتھ اس دور میں کیا کر رہے ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین کی مجلس کے ساتھ ساتھ ہماری معرفت میں اضافہ ہو, ہر مجلس کے بعد ہم اپنی معرفت کو چیک کریں, لیول کو دیکھیں, امتحان کریں, آزمائش کریں, ہماری معرفت جو پہلے تھی آیا زیادہ ہوئی یا کم ہوئی, آیا اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی. فہو مقمون, امام کہہ رہے ہیں میری نگاہ سے دیکھو گے, ولایت کی نگاہ سے دیکھو گے تم گھاٹے میں ہو, تمہاری ولایت, تمہاری معرفت, تمہاری عبادت سب زیادہ ہونی چاہیے. بس یہاں سے ایک نقطہ دے کر میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. عزیز نے گرمی یاد رکھیے گا, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ مسلم ثبوت ہے کہ ہمارا کوئی عمل ولایت ہے مولا کائنات تمام ائمہ کی ولایت کے اقرار و اثبات و اقرار اور اعلان اور اس کی پیروی کے بغیر نامکمل ہے, قبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آخر نقطہ عرض کروں آج کی مجلس کا, جب تک میں امام زمانہ کو راضی اور خوشنود نہ کروں میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں, میری عزاداری امام زمانہ کے سگنیچر سے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. بی بی بعد میں قبول کریں گی, پہلے ان کا فرزند قبول تو کرے. تمہاری سوگواری بی بی بعد میں قبول کریں گی, پہلے ان کا فرزند تو قبول کرے, کیونکہ شہزادی دو عالم سیدہ کائنہ سلام اللہ علیہا یارو امام فرما رہے ہیں کہ نانو حجت اللہ, ہم اللہ کی حجت ہیں, اور ہماری ماں فاطمہ زہرا ہم بر حجت ہے, ہم بر حجت ہے. اس میں میرا کلام ہے کہ اماموں کی امام, اماموں کی حجت کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے.
کیوں عالم امر میں، عالم نفس میں، عالم تکوین میں مؤنث مذکر نہیں ہوتا، توجہ رکھے گا۔ صحیح ہے کہ جناب سیدہ امام نہیں ہے، لیکن وہ ایک جہت سے تکوینی لحاظ سے اماموں کی امامیں، اماموں کی حجت ہیں، اماموں پر دلیل ہیں۔ تو بیوی کی خدمت میں تو بعد میں پیش ہوگا، پہلے ان کی فرزند کی خدمت میں تو پیش ہو جائے، وہ تو قبول کر لیں۔ لہذا یہ بہت ظریف نقطہ ہے، میری عزا، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج و زکات، میرا خمس و جہاد، میرا تولا، میرا تبرع، ظالم کو ظالم کہنا، زندہ باد کہنا، مردہ باد کہنا، مظلوم کی حمایت کرنا، جو مولا کائنات کی آرزو ہے کہ کون علی الظالم خصما ولی المظلوم عونا، مولا کی آرزو ہے۔ مولا اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا ہر شیعہ، میرا ہر اعتدار، میرا ہر مہم، میری ولایت کا دم بھرنے والا کیا کام کرے۔ آرزو ہے مولا کی کہ وہ ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم کہے۔ مولا کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا، مولا نے مکتوب لکھ کے دے دیا، خون علی ظالم خصما حسن حسین، میری آرزو ہے کہ ہر ظالم کے دشمن اور ہر مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ اگر آج امریکہ مردہ باد کہتے ہیں، آج اسرائیل مردہ باد کہتے ہیں، تو یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ وہ سیاسی نعرہ ہے جو علی نے بستر شہادت سے ہمیں دیا ہے، یہ وہ شعار ہے، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ در حقیقت نظریہ ہے جو علی مرتضی ہمیں دے رہا ہے۔ یہ مجھ علی کی آرزو ہے کہ ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم کہا جائے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ قبول کب ہوگا؟ امام زمانہ کی۔ اور اگر اس مجلس کے بعد، اس عزا کے بعد، اس سوگواری کے بعد، حسین پر گریہ و زاری کے بعد، اگر امام زمانہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ بیدار نہ ہو، تو پھر معذرت کے ساتھ مجھ میں تو ہمت ہے کہنے کی، فاتحہ پڑھ لیجئے۔ وہ مجلس جو تمہیں امام زمانہ کے لیے تیار نہ کر سکے، وہ عزاداری، وہ سوگواری، وہ غم گساری، اہل بیت کی اطاعت کا جذبہ، اگر تمہیں اور مجھے امام زمانہ کے لیے تیار نہ کر سکے، میں کچھ کروں ان کے لیے تاکہ وہ پردے غیب سے آئے، تاکہ اس کے ظہور کے دروازے کی چابی کی کنجی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ من حیث القوم، جب تک ہم اجتماعی سوچ پیدا نہیں کریں گے اور یہ جذبے بیدار نہیں ہوں گے، تو نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ روزے کا کوئی فائدہ ہے، نہ عزاداری کا کوئی فائدہ ہے۔ ایسی نماز ابو موسیٰ اشعری کی نماز ہے، ایسی عزاداری ان کوفیوں کی عزاداری ہے جو حسین کے سر کو دیکھ کے رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ ان کا رونا، ان کا گریہ، ان کا ہائے حسین کہنا ان کے کام نہ آ سکا۔ وہ نماز جو علی تک نہ پہنچائے وہ ابو موسیٰ اشعری کی نماز ہے۔ جو جمعے کے دن ناخن کاٹ رہا تھا، اسے جمعہ کر کے بیٹھا تھا، اس کم ظرف کو، کم علم کو یہ نہیں پتا تھا یہ نماز علی کی وجہ سے قبول ہونے والی ہیں۔ وہ ناخن کاٹ رہا تھا، جمعے کا دن ہے، سنت رسول ہے، اس نے جمعہ کروں۔ وہ نماز جمعہ اور آپ پڑھ رہے ہیں، عزیزان کرام یاد رکھیے گا، اگر امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی راہ ہموار نہ کرے، یہ ابو موسیٰ اشعری کی نماز ہے، یہ ولید کی نماز ہے، ان شرابیوں کی نماز ہے، یہ ان کی نماز ہے جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیتے پڑھاتے چلے گئے۔ اور یہ عزاداری اور سوگواری اگر امام زمانہ کے لیے جذبہ پیدا نہ کرے، یہ دین فطرت کہ فطرت کے ساتھ ہونا ہے، ولایت کے ساتھ۔ اور حدیث میں نے نقل کی معصوم کی، معصوم کہنا الولایا، دین فطرت کیا ہے؟ ولایت پذیری، ولایت کو قبول کرنا۔ لہذا امام زمانہ کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یہ ہے دین فطرت، کہ اس ہستی کا انتظار کرو جو مصلح کل ہے اور تمام دنیا کی سعادتوں کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کے ظہور کے دروازے کے تالے کی کنجی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ کی زحمت تمام کی۔ کربلا تجلی گاہ دین فطرت الہی ہے، کربلا متجلی ہے۔ آج پہلی محرم ہو گئی، کربلا اپنی تمام تر رانائی کے ساتھ، قامت کے ساتھ آج بھی انسانیت کے سامنے کھڑی ہے۔ حسین نے انسانیت کو وہ رنگ دیا ہے
کہ آج یورپ کے رہنے والے نہ جس معاشرے میں رہنے والے بھی آج فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. یہ کربلا کا ایجاد ہے, یہ کربلا کا صدقہ ہے. آج ظالم کو ظالم کہنے کی جرت کس نے دی؟ کربلا نے. مظلوم کے لیے حمایت کا درس کس نے دیا؟ کربلا نے. اسی طریقے سے مختلف امور کا آپ دیکھتے چلے جائیے, جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. بلکہ درود دیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا ہمیں قدم بہ قدم کربلا کے ساتھ چلنا ہے, جس طرح ہمارے دل شب اول سے کربلائی کارواں کے ساتھ ہوتے ہیں, حسینی کارواں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہم ایک نہ ایک دن حسینی کارواں کو ایک مقتل تک لے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی شہید کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کاروان حسینی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. امام حسین سے محبت, عزاداری سے محبت, عزاداری کے لیے عشق بہانا یہ فطرت ہے. زیر کل انشاءاللہ پھر گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا, آ چکے تمہیدی گفتگو تھی, میں نے اس کے جو بنیادی نکات تھے آپ کے سماعت عالیہ کی نظر کی. کل انشاءاللہ ٹھیک 8:45 بجے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں گے. اذن گرامی, ہمیں کربلا کے ساتھ ہونا ہے. حسین بھی اپنا سفر کربلا کی جانب خدا کی راہ میں شروع کر رہے ہیں. کربلا کی جانب سے مراد یہ ہمیں آج کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت تو معین نہیں تھا کہ امام حسین کربلا جائیں گے. امام حسین تو کوفے جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کو بلایا جا رہا ہے. الاجل الاجل کے یوں کہوں کہ خطوط آ رہے ہیں, امام آئیے, امام ہمارے پاس آئیے, امام وہاں کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رات کی تاریخ میں حسین ابن علی نواز رسول قبر رسول پر آتا ہے. یا رسول اللہ, یہ امت مجھے آپ کے شہر میں جینے نہیں دے رہی. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو رزق ہے نا, ایک رزق مادی ہوتا ہے اور ایک رزق روحانی ہوتا ہے. یہ عشق جو حسین ابن علی کے لیے بہائے جائیں, یہ روحانی عشق ایک رزق الہی ہے جو خدا نے اپنے تقرب کے لیے تمہیں عطا کیا ہے. اس لیے کہ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ, جو روئے رلائے یا رونے کی کیفیت اختیار کرے, سر کو جھکا لے, مغموم کر لے, آہ بھرے, ٹیس اٹھے, درد محسوس کرے اپنے اندر, یہ کیفیت تمہیں جنت تک حسین ابن علی تک پہنچانے والی ہے. ایسا فرماتے تھے یہ عشق حسین ابن علی کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں جو خدا نے تمہیں دیے. خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ عشق عطا کرے, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی اس پاکیزہ فطرت کو جس پہ مادی غبار آ چکا ہے دھو کر حسین ابن علی کے ساتھ کر سکے قدم بقدم. یا رسول اللہ, اعلانہ, یہ امت مجھے آپ کے شہر میں جینے نہیں دے رہی, کاش آپ مجھے یہیں اپنے پاس اپنی قبر میں محفوظ کر لیتے. خواب میں زیارت ہوتی ہے, یہ مکاشفہ ہوتا ہے, اے حسین جاؤ, خدا تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری بیٹیوں کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. یہ خود ایک بحث ہے کہ کیا رسول, کیوں رسول اللہ نے فرمایا ماں کی قبر پر آتے ہیں رات کی تاریکی میں حسین ابن علی؟ مجھے نہیں معلوم, تاریخ ساکت ہے, تاریخ ساکت ہے کہ حسین اپنے نانا کی قبر پر کتنی مرتبہ زیارت کے لیے جاتے تھے, اپنی ماں کی پوشیدہ قبر پر کتنی مرتبہ جاتے تھے. یاد رکھیے گا, کیونکہ ہمیں حکم دیا اہل بیت کہ اپنے والدین مرحوم کی قبر پہ جاؤ, مومنین کی قبور کی زیارت کے لیے جمعرات کے دن عصر کے وقت جاؤ یا جمعے کے دن جاؤ, عصر کے وقت توجہ رکھے گا. تو وہ امام جو اس شہر میں ہو اس کے لیے کتنا عجیب ہوگا کہ ایک طرف نانا کا مزار اور ایک طرف ماں کی پوشیدہ قبر. اللہ, جب بھی رسول اللہ کا روزہ دیکھتے ہوں گے دل خوش ہوتا ہوگا, لیکن جب حسین کی نگاہیں روضہ رسول سے پلٹتی ہوں گی کہ کہیں تو ہے قبر ماں, کہیں تو ہے قبر مادر, کتنا دل کوڑتا ہوگا. عزیز علی گرامی, اجرکم اللہ، ہاں بس آپ کا دل ساتھ ہو لیا حسین ابن علی کے کاروا کے ساتھ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا آپ کی جوانیوں کو آپ کے بچوں کو سلامت رکھے امام زمانہ کے لیے، عزادارو بس ایک دفعہ حسین رخصت ہوئے، ایک روایت ملتے دو مرتبہ قبر رسول پر تشریف لائے، اذن طلب کیا، اور اس کے بعد صبح کو یہ قافلہ چلنے لگا، جب یہ چلنے کا اعلان ہوا تو کہتے ہیں منادی نے ندا کر دی تھی کہ کوئی شخص اپنی چھت پر نظر نہ آئے، بنی ہاشم کے محلے سے آل ہاشم کا کارواں روانہ ہو رہا ہے، منادی کر دی گئی تھی، قناتیں لگا دی گئی تھی، پردے کا انتظام تھا، امام حسین کوچہ بنی ہاشم میں کرسی پر تشریف فرما ہے، ایک ایک بی بی آتی تھی، ایک ایک محرم آتا تھا، ماں کو کالے پردے والی محمل میں سوار کرتا تھا، ام فرمائیں قاسم آگے بڑھے توجہ رکھے گا، مختلف بیویاں آئیں لوگوں نے ان کے محرموں نے سوار کیا، اسی اثنا میں علی اکبر دوڑے دوڑے بابا کے پاس آئے، اللہ اکبر، ہاں یہ منظر یاد رکھنا عزاداروں، یہ تمہارے کام آئے گا، کچھ دنوں بعد ایک اور کارواں روانہ ہوگا کربلا سے، یہ تو مدینے سے روانگی ہے، ایک کربلا سے روانگی ہے جہاں یہ مصائب تمہیں یاد آئیں گے، اللہ اکبر، جب امیر المومنین نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت دارالخلافہ قرار دیا، اپنے ساتھ اپنی مستورات کو لے کر نہیں آئے، امام زادیاں مدینے میں تھی، امام حسن کو حکم دیا، امام حسن کو حکم دیا جاؤ اب اپنی مستورات کو نبی زادیوں کو لے کر آؤ، امام حسن لے کے چلے اور حکم دیا کہ دیکھو رات ہو جائے تو رک جانا، دن کی روشنی میں محلے میں شہر میں داخل نہ ہونا، اللہ اکبر، اس بعد خود امیر المومنین آگے بڑھے، مہار تھامی جناب زینب کبریٰ کی محمل کی شتر کی اور لے کے چلے، اور ایک دفعہ علی نے سر جھکا کے کہا زینب کوفے کا بازار آ گیا، کوفے کا بازار آ گیا، جناب زینب نے محمل سے پردہ ہٹایا، اس کے بعد سواری آگے بڑھی، اس کے بعد کہا کہ زینب بیٹا کوفے کی گلیاں شروع ہو گئی، ایک دفعہ جناب زینب نے کہا بابا یہ گلی اور کوچے اور بازار کے چوک تو بھائیوں کو دکھائیے نا، یہاں تو بھائی جاتے ہیں مستورات تو نہیں جاتی، مگر علی نے کیسے کہا ہوگا، ارے بیٹا ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں لسن ہوگی، ارے تو اسی کوفہ میں، اللہ اجرکم اللہ، اسی کوفہ میں لائی جائے گی، بس ایک دفعہ علی اکبر آئے امام حسین کے سماعت مبارک میں، کہا امام اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں نگاہ کی، ایک دفعہ ایک مخدرہ، ایک مستورہ، ایک معصمہ، ایک جلیلہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بیت الشرف سے باہر نکلی، سواری کی طرف بڑھی، علی اکبر نے زانو کو زینہ بنایا، ایک دفعہ علی اکبر کا بازو تھاما، عباس کا بازو تھاما، محمل کو سنبھالا، ارے بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے، اللہ اکبر کیا جلال ہے، کیا عظمت ہے، بھائیوں کو پہلا ہے، حسین بن نفس نفیس کھڑے ہیں، زینب کو یہ منظر یاد رہے گا، کب یاد آیا، جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا، ارے زینب نے کہا تھا ولاد کی طرف رک کر کے، ارے بھیا پا بڑی شان سے زینب کو سوار، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا